بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین پروگرام مشعل راہ میں سید غلام حسین آبدی کا سلام قبول کیجیے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصول عقائد میں مشعل راہ کا یہ پروگرام قم کی سرزمین سے براہ راست آپ کے لیے نشر کیا جا رہا ہے، جس میں ہم صفات ائمہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم عصمت کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آیہ تطہیر کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کر رہے ہیں، جس میں عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب اپنے بیانات سے ہمیں مستفید فرما رہے ہیں. تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غضنفر فائزی صاحب. السلام علیکم قبلہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے. قبلہ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کی مناسبت سے جو کہ پہلی ربیع الاول ہے، اور جس طرح کے مورخین نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ہجرت کا دن ہے، جس دن پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا، تو اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی ہم تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں. قبلہ ابتدائی کلمات آپ بیان فرما لیے، اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اما بعد، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن کریم تو سارا کا سارا نور ہے،
جی،
سارا کا سارا ہدایت ہے، سارا کا سارا رحمت و برکت ہے، لیکن اس نورانی آیہ کریمہ کے بارے میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا، آج پہلی ربیع الاول پیغمبر اکرم کی ہجرت کا مبارک دن ہے. پیغمبر اکرم نے پہلی ربیع الاول کو غار ثور کی طرف ہجرت کی،
جی،
اور 3 ربیع الاول کو پیغمبر اکرم غار ثور سے نکل کر مدینہ تشریف لائے، 12 ربیع الاول کو حضرت مدینہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہ فجر بھی ہے. انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ بھی بہت نزدیک ہے،
جی،
تو میں بھی اپنی طرف سے مومنین اور مومنات کو اس خوشی کی مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں. اور یہ بھی ہماری خوش بختی ہے کہ انہی سعادت کے ایام میں جہاں پیغمبر اکرم کا ذکر ہے اور پیغمبر اکرم کی ولادت بھی نزدیک ہے، تو اس آیہ مبارکہ کی ہماری گفتگو وہاں پہنچنی، یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے.
جس طرح سے کہ ہمارے پروگرام کا معمول ہے، ابتدا میں ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں، اگر خلاصہ بھی پیش کر دیں.
خلاصے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آیہ تطہیر میں 9 مستقل الفاظ ہیں، اور ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے جو عام ظاہری طور پر اس کو الگ سمجھا نہیں جاتا، وہ ہے واو عاطفہ.
جی،
یعنی آیہ تطہیر کے 2 حصے بن جاتے ہیں اس آیہ کریمہ کی برکت سے. اب میں اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. آئے وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرًا، ہم نے ساری چیزوں کی وضاحت کر دی، صرف ایک کلمہ واو جو 10واں کلمہ ہے اس آئے مبارکہ کا، اس کی ہم تشریح انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے.
تو اس سے پہلے کہ آپ اس 10واں کلمہ یعنی واو کی تشریح کریں، ہم لے لیتے ہیں بیچ میں ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے. ناظرین ملاحظہ فرمائیے.
اہل البیت، اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے گھر کے افراد اہل خانہ کو اہل بیت کہنا درست ہے، جن میں بیوی، بچے، ماں، باپ، غرض وہ افراد ہیں جو عموماً اکٹھا زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے محرم ہیں، اور اگر کوئی اس بنا پر یہ کہے کہ اہل بیت سے مراد رسول کریم کی زوجات، ان کی اولاد فاطمہ، علی، حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، تو یہ بات الفاظ کے معانی کے لحاظ سے غلط نہیں ہے. لیکن بعض اوقات قرآن کریم الفاظ کو کسی خاص معنی اور مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی مراد ان الفاظ سے کیا ہے، ہمیں سنت کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور ہمارے لیے اس سلسلے میں پیغمبر اسلام کے نقطہ نظر کا جاننا ناگزیر ہے. اس سلسلے میں بہت ساری شیعہ اور سنی روایات کے مطابق پیامبر اسلام نے زوجات النبی کا اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اس مطلب کو سیوطی نے ترمذی اور طبرانی سے اور ابو سعید خدری نے پیامبر اسلام سے نقل کیا ہے۔
ناظرین، آیت تطہیر کے مفردات کے سلسلے میں بحث و گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ پروگرام میں آپ نے آیت تطہیر کے کچھ مفردات کے سلسلے میں تفصیلی بیانات آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ان 10 کلمات میں سے ایک کلمہ رہ گیا تھا جس کی تشریح آج انشاءاللہ بیان فرمائیں گے علی جناب مولانا سید غزنفر فائزی صاحب۔ جی قبلہ،
تو ہم نے عرض کیا کہ آیہ کریمہ کے 10 کلمات ہیں۔ ایک تو انما ہے، جس کا معنی ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بیان کیا، پھر یوریدو کا معنی ہم نے بیان کیا، پھر اللہ کا معنی بیان کیا، پھر لیوزہبا کا معنی بیان کیا، پھر انکم کا معنی بیان کیا، پھر ارشت کا معنی بیان کیا جی، مفردہ صرف ترجمے کی حد تک
جی،
پھر اہل البیت کا یعنی ترجمہ بیان کیا، اور پھر یطہرکم اور تطہیرہ، آخر میں کلمہ مبارک جو بہت نورانی کلمہ اس آیہ شریفہ میں، وہ ہے واو، کہ اس واو کی برکت سے آیہ کریمہ کے دو حصے بن جاتے ہیں
جی،
ایک حصہ یعنی واو سے پہلے والا حصہ اور ایک واو کے بعد والا حصہ، یعنی دو حصے بن جائیں گے گویا، یعنی واو کی برکت سے گویا یہ دو آیتیں بن جاتی ہیں۔ جو واو میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے والا حکم اور بعد والا حکم دو مستقل حکم ہو جاتے ہیں
جی،
مثلا یوں بن جائے گی، یعنی آیت اگر دوسرے الفاظ میں اگر ہماری جسارت نہ ہو تو اگر اس کو کھول کے بیان کیا جائے واو کی وجہ سے تو یوں بن جائے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایک حصہ، انما یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا، دوسرا حصہ
جی۔
یعنی
واو کو کیا کہتے ہیں؟
واو عاطفہ، عربی زبان میں بولتے ہیں عاطفہ، اور اس کا عاطف ہے لیذھب کے اوپر، یعنی لیذھب کا جو جس سے تعلق ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اس واو کی برکت سے وہ یطہرکم کے اوپر بھی داخل ہو جائیں گی، یعنی اسی کے ساتھ عربی زبان کے جو گرامر کے قواعد ہیں ان کے مطابق یہ ہوگا کہ انما یرید اللہ یذھب کے اوپر داخل ہے، یہ انما یرید اللہ یطہرکم کے اوپر بھی داخل ہو جائے گا، یعنی گویا آیت مبارک کے دو حصے ہو جائیں گے۔ پہلا والا حصہ ہر قسم کے نقص و عیب کی نفی پر کرنے پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا والا ہر قسم کی طہارت کے ہونے پر اس بات پر، گویا یہ آیہ کریمہ
نفی اور اس بات کا مجموعہ ہے۔
جس طرح لا الہ الا اللہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ ایک حصہ، پہلا حصہ نفی کا ہے، ہر قسم کے معبود غیر اللہ کے جو دشمن ہیں وہ ان کی نفی، اور الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات
جی۔
یہ آیہ کریمہ بھی دو حصوں میں، اس واو کی برکت سے گویا آیہ کریمہ کے دو حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ نفی اور ایک حصہ اثبات کے بارے میں۔ یعنی پہلے والا ہر نقص و رجس کا معنی ہم نے پچھلے پروگرام میں شاید ہم نے وضاحت نہیں کی تھی، لغت عربی میں رجس کے چار معنی ہیں جو یہاں پر بہت مہم ہیں، چار معنی ہیں۔ رجس کا معنی ہوتا ہے گناہ، رجس کا معنی ہوتا ہے نقص
جی،
رجس کا معنی ہوتا ہے نجاست، اور رجس کا معنی ہوتا ہے عذاب۔ یہ چار معنی عربی زبان میں جو لغت اور گرامر جو عربی زبان کی ہے، اور آیہ کریمہ میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر قسم کا رجس ہم نے آپ سے دور کر دیا، یعنی یہ چاروں رجس
جس کو عربی الف لام بھی،
الف لام جو وہ ساری تفصیلات ہم نے پچھلے پروگرام میں، چونکہ الف لام استغراق ہے، وہ ساری تفصیلات ہم نے بیان کر دی۔ تو رجس کے چار معنی ہیں، یعنی گناہ، نقص، ہر قسم کا گناہ اے اہل بیت میں نے تم سے دور کر دیا، ہر قسم کا نقص میں نے تم سے دور کر دیا، ہر قسم کی نجاست تم سے دور کر دی، ہر قسم کا عذاب بھی تم سے دور کر دیا۔ یعنی جس چیز کو رجس کے عنوان میں داخل کیا جا سکتا ہے عربی گرامر اور عربی لغت کے اعتبار سے، وہ ساری کے ساری کیا ہو جائیں گی؟ پہلے والے حصے میں نفی ہو جائیں گی۔ اور اس واو مبارکہ اور اس واو نورانی کی برکت سے ہر قسم کی طہارت جو امکان ہے بشر کے تصور میں، وہ ساری کی ساری وہ طہارت اہل بیت کو حاصل ہو جائے گی
جی۔
تو گویا اس آیہ مبارکہ کی برکت سے، گویا اس آیہ کے کتنے حصے ہو گئے؟ واو کی برکت سے دو حصے ہو گئے جی، ایک حصہ نفی پر دلالت کرتا ہے، دوسرا حصہ اثبات طہارت پر
جی،
وہ نفی نقص پر دلالت کرتا ہے، یہ اثبات طہارت کے اوپر دلالت جی کرتا ہے۔ یہ آیہ بہت قیمتی آیت ہے، جس کی وجہ سے اس آیہ کریمہ کا یعنی گویا دو حصے۔ اور کمال لطف یہ ہے کہ وہاں پر لیوزہبا کے بعد بھی تین ہی حرف اللہ رب العزت نے استعمال لیوزہبا انکم الرجس، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تین ہی حرف لائے ہیں، و یطہیرا کم تطہیرا، یہاں پر بھی تین حرف ہیں، وہ جو وہاں پر انکم ہے یہاں پر کم ہے، وہاں پر الرجس ہے کہ جو مطلق نقص کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یہاں تطہیر ہے جو مطلق طہارت کے اثبات پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ ہے جو ہم نے پچھلے جلسے میں ہمارا چونکہ دسواں کلمہ مبارک رہ گیا تھا، اور جس کی برکت سے ہم نے کہا کہ یہ بھی اس کی منزلت لا الہ الا اللہ کی طرح ہو جاتی ہے، جو عوام کو سمجھانے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی مثال اگر دیں تو یہ بنے گی۔ اب آئیں مفردات کی توضیح دینے کے بعد جو اصل ہمارا مہم موضوع ہے وہ ہے عصمت مطلقہ اہل بیت، جو ہم نے اول سے ادعا کیا تھا کہ عصمت مطلقہ اہل بیت، عصمت یعنی ہر نفس،
یعنی یہ عصمت مطلقہ کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟
ہاں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا قرآن کریم کی طرف، کہ عصمت مطلقہ اور عصمت کبریٰ جو ہمارا ادعا ہے، اور ہم محبان اہل بیت عصمت اہل بیت کے لیے اور پینتن آل آبا کے لیے عصمت مطلقہ کا ادعا کرتے ہیں۔ اب میں اس کی توضیح دیتا ہوں تاکہ ہماری بات ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے ناظرین تک یہ
اس کے اثبات سے پہلے اس کا خود مفہوم
میں بیان کرتا ہوں۔ تو ہمارا یہ ادعا ہے کہ اہل بیت اطہار عصمت کبریٰ اور عصمت مطلقہ کے اوپر فائز ہیں۔ عصمت مطلقہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان چھ چیزوں کا پہلے سمجھنا ضروری ہے، جو چیزیں ہم آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جب ان چھ چیزوں کو انسان سمجھ لے گا کہ عصمت مطلقہ حاصل ہوتی ہے چھ مراتب عظمیٰ سے، اگر یہ چھ مراتب کسی کو حاصل ہوں تو وہ ذات عصمت مطلقہ کے مرتبے کے اوپر فائز ہوگی۔ چونکہ اب ہمارا جو مصداق کے بحث میں ہم نے پہلے بیان کیا کہ آیت تطہیر کا اولین مصداق پیغمبر گرامی اسلام ہے،
جی،
اس کے بعد ہمارا جو اہل بیت محبان اہل بیت کا اصرار ہے کہ فقط پیغمبر اکرم مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین، یہ اولین مستحق ہیں جو اس آیت تطہیر کے شان و نزول کے سلسلے میں جو پہلے سے ہمارا جو ادعا ہے کہ یہ فقط اور فقط یہ پینتن آل آبا ہیں۔
جی، اس کے علاوہ دو قول اور بھی ہیں،
وہ اہل سنت کے اقوال ہیں، وہ اس سے ہماری بات نہیں ہے کیونکہ پہلے تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔
جی،
یعنی پیغمبر اکرم بہرحال اہل بیت کے مستحق ہیں، اور اس آیہ کریمہ کے مستحق، اولین مستحق پیغمبر اکرم، چاہے پینتن ہوں چاہے پیغمبر اور اس کی ازواج ہوں، جیسے اہل سنت کے میں سے بعض کا اصرار ہے مثلا، یعنی کہ ازواج اور اہل بیت دونوں ہوں، مثلا بعض لوگ اس طرح سے بھی بولتے ہیں، جو بھی جس حیثیت سے بھی آپ لیں، بہرحال اولین مستحق آیہ تطہیر کا کون ہے؟
خود پیغمبر،
خود پیغمبر گرامی اسلام ہے۔
جی،
اب چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف، کہ قرآن کریم نے پیغمبر اکرم کی عصمت کبریٰ اور عصمت مطلقہ کو سمجھانے کے لیے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، تاکہ ہم پیغمبر کی عصمت مطلقہ کو ہم سمجھ سکیں۔ تو جو بھی اس کا ساتھی ہوگا، جو مصداق آیا میں جو اس کے ساتھ ہوگا، چاہے ہمارے قول کے مطابق چار، چاہے ان کے قول کے مطابق نو، ازواج بیویاں پیغمبر اکرم کی نو بیویاں تھیں،
جی،
تو ان کے قول کے مطابق ہو جائیں گے دس پیغمبر اور نو بیویاں، ہمارے قول کے مطابق پیغمبر اور علی علیہ السلام اور یہ چار باقی جو پینتن آل آبا۔ پیغمبر اکرم کی عصمت مطلقہ کو معلوم کرنے کے لیے مرکب ہے چھ پیغمبر اکرم کے عظیم منصب، اور جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ان چھ منصبوں کو جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں، پھر اس کے بعد پھر کوئی شخص وسوسے اور شک و شبہ کا شکار رہے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ کافر ہوگا، پھر وہ اسلام اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ چھ منصب جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پیغمبر اکرم کے بیان کیے ہیں، جو ایک ایک ہم جو عصمت کبریٰ جن سے تشکیل پاتی ہیں، جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو، یہ چیز حاصل ہو، وہ عصمت کبریٰ کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کیا مرتبہ جو پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہے، وہ ہے پیغمبر گرامی اسلام مطلقاً نفس امارہ کی قید و قیود سے آزاد ہے۔ نفس امارہ ہے جو ہر گناہ، ہر فتنہ، ہر معصیت کبریٰ صغرا کا اور ہر گمراہی کا سبب بنتا ہے، اور پیغمبر اکرم مطلق نفس امارہ سے بری ہے۔
جی،
کیونکہ میں پیغمبر اکرم کو جو منصب حاصل ہوگا اس کے رفیقوں کو وہی منصب حاصل ہونا چاہیے جو اس کا مصداق ہوگا، چونکہ پیغمبر اکرم ہے اور اس کے جو چار ساتھی ہیں یا نو ساتھی ہیں ان کے بقول نو بیویاں اور ہمارے بقول فقط امام حسن امام حسین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین، تو جو پیغمبر کو عصمت کبریٰ حاصل ہوگی اس کے رفیق اور ساتھیوں کو بھی وہ حاصل ہوگی۔ اب پیغمبر اکرم کو جو پہلا منصب جو اللہ رب العزت نے بیان کیا اس حوالے سے، اور پیغمبر اکرم کے جو مراتب اور وہ بس ہمیں ہماری اسے غرض نہیں کہ رحمت اللہ العالمین ہیں، وہ بشیر ہیں، وہ نذیر ہیں، ان صفات سے قطع نظر جو اس عصمت کبریٰ سے مربوط جو پیغمبر اکرم کے منصب ہیں، سب سے پہلا یہ کہ پیغمبر اکرم مطلقا نفس ہمارا کی
قیودات
سے فارغ ہیں
جی،
یعنی ہم انسان، بلکہ پیغمبر اکرم کے جو علاوہ جو انبیاء ہیں وہ بھی ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے اندر انحراف ہو۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام سلام اللہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، اتنے عظیم الشان نبی، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، یعنی خود بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی امام الانبیاء حضرت ابراہیم، لیکن انہوں نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی انبیاء میں بھی وہ مرتبہ خفیف ممکن ہے نفس امارہ کا موجود ہو، لیکن پیغمبر اکرم،
معاف کیجیے گا، اس سے پہلے کہ آپ اس نفس امارہ کی بحث کو اور آگے بڑھائیں بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، اس کے بعد پھر آتے ہیں۔ ناظرین اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ساتھ رہیں۔
الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بلال الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان۔
ناظرین گفتگو ہو رہی ہے عصمت مطلقہ کے بارے میں اور اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ چھ صفات، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نفس امارہ کے قیودات سے وہ آزاد ہو۔ جی آپ فرما رہے تھے جناب یوسف کے بارے میں،
یوسف سلام اللہ علیہ جو اللہ کے نبی ابن النبی ہیں
جی،
انہوں نے فرمایا وما ابر تیرہویں پارے کی پہلی آیت ہے وما ابر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بہرحال بری قرار نہیں دیتا چونکہ نفس ہے وہ ہر قسم کی برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام مطلق نفس امارہ کے تسلط سے آزاد ہے۔ یہ ایک پہلا جو صفت ہے پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہے
جی،
اور جس کی طرف قرآن کریم میں سورہ نجم کی اس آیہ کریمہ نے اشارہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ بھی آیت بھی معجزات قرآن میں سے ہے، وما ينطق عن الهوى یعنی پیغمبر نہیں کہ بات نہیں کرتے، یعنی ان کا کوئی کام، ان کی کوئی سکوت، ان کا کوئی حرکت، ان کی دوستی، ان کی دشمنی، ہر چیز صد در صد وحی یوحا ہے، یہ نہیں ہے کہ مثلا صرف بات ہی نہیں کرتے، چپ تو اپنی مرضی سے رہتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، خاموش بھی رہتے ہیں، دوستی دشمنی ہر چیز پیغمبر اکرم کی تابع ہے، کس کے؟ وحی یوحا کے، یعنی ہرگز نفس ہمارہ کا وہاں پر اپنے نفس سے کسی چیز کا اظہار کریں، یہ پیغمبر اکرم کی ذات سے اللہ رب العزت نے نفی فرمایا، حسر وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ بھی آیت بھی دو حصوں پر ہے، ایک حصے میں نفی ہے، ایک حصے میں اثبات ہے،
یہ بھی ایک رمیتا
یہ بھی آیت اس کا وما رمیتا ان اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ہاں یعنی یہ بھی یعنی حضرت کا قول فعل ہر چیز صد در صد کے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ جو مصداق کامل ہے وہ کون ہے؟
جی
پیغمبر. تشاؤنا میں اور بھی لوگ آتے ہیں ابھی وہ چونکہ وہی جو عصمت کبریٰ کے مصداق ہوں گے وہی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آخر میں ہم اس کی یہ بھی ہماری بحث سے مربوط آیا ہے. تو یعنی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, یہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى وما ینطق عن الہوا, یہ سارے کے سارے اس بات پر دلالت کرتے کہ پیغمبر اکرم مطلق نفس امارہ سے آزاد ہے. ان کے کوئی کام نفس امارہ کی وجہ سے یعنی میری ذاتی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ وحی یوحا ہے.
جی
یہ پہلا مرتبہ پیغمبر اکرم کو حاصل ہے. دوسرا جو مرتبہ پیغمبر اکرم کو سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا, وما ضل صاحبکم وما غوا. ضلالت کس کو بولتے ہیں؟ ضلالت یعنی وہ شخص جو حق کو باطل کو تشخیص نہ دے سکے, یعنی حق کو کسی جگہ پر باطل سمجھ لے یا باطل کو کسی جگہ پر حق سمجھ لے, وہ ہوتا ہے ضال. شناخت کے اعتبار سے وہ گمراہ ہو. ضال یعنی گمراہ, جس کو فارسی میں ترجمہ کرتا ہے گمراہ, ہمارے ہم بھی وہی لفظ بولا جائے گمراہ, یعنی راستہ چلتے چلتے ادھر جانا تو ادھر چلا گیا, یعنی حق کو باطل سے کیا کر سکے تشخیص نہ دے, جانا ادھر تھا ادھر چلا جائے, تو کیا اس لہٰذا ترجمہ فارسی میں کرتے ہیں گمراہ, راستہ بھولا ہوا اٹکا ہوا. تو یعنی آیہ کریم وما غل صاحبکم وما غوا, دو چیزیں یہاں پر آیہ کریمہ نے, یعنی تمہارا جو تمہارا رئیس ہے, جو تمہارا مولا ہے, جو تمہارا سرپرست ہے, صاحب یہاں پر سرپرست مولا کے معنی میں ہے, وہ نہ اس میں کسی قسم کی ضلالت ہے نہ کسی قسم کی غوا بھی, اس سے زیادہ گمراہی. لہذا شاعروں کے بارے میں کیا وما یتبعون ان یتبعون الا الغاوون مثلا, تو یعنی غوا اسی ضلالت کی شدت کو بولا جاتا ہے, یعنی کسی قسم کی پیغمبر اکرم میں ضلالت نہیں ہے. یعنی معرفت اور شناخت کے اعتبار سے اور تعلیمات کے اعتبار سے پیغمبر اکرم میں کسی قسم کی گمراہی نہیں پائی جاتی. یہ دوسرا مرتبہ جو پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہے.
جی
تیسری چیز جو پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہے اور جو مصداق اکمل ہے اور پہلا مصداق آیت تطہیر کا, وہ ہے پیغمبر اکرم کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے انحراف قلبی سے اللہ رب العزت نے بری قرار دیا ہے, کہ کسی قسم کا انحراف قلبی پیغمبر اکرم کے اندر اور شک و شبہ پیغمبر اکرم کے اندر نہیں ہے.
جی
کیونکہ شک و شبہ اگر ہوں جی پتہ نہیں جبرائیل آیا نہیں آیا, آج مجھے رات کو مجھے خواب آیا تھا کہ جبرائیل آیا, پتہ نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا, یہ ہوتا ہے شک و شبہ. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ہر قسم کے شک و شبہ اور ہر قسم کے انحراف قلبی کے اللہ رب العزت نے نفی فرمائے. یہ بھی سورہ نجم کی آیہ کریمہ ہے. سورہ نجم بھی بڑی عجیب و غریب آیا ہے, سورہ مبارکہ ہے. وما کذب الفؤاد ما رعا, یہ کہ ہر قسم کے شک و شبہ سے میرا حبیب اور اللہ کا نبی ہر قسم کے شک و شبہ سے بری ہے. یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں شک ہو جاتا ہے, ہمیں کبھی نماز دو رکعت پڑھی کبھی نماز تین رکعت پڑھی, شک ہوا پتہ نہیں دو پڑھی ہے تین پڑھی ہے مثلا یہ, لیکن اللہ کا نبی ہے کہ جو ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا. اگر وہ شک و شبہ کا شکار ہو گیا تو وہ جو کشتی کا جو ہدایت مطلقہ کا علمبردار ہے وہی اگر بیچارہ کبھی ڈگمگا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, تو بیچارے امت کو کہاں سے جنت کے دروازے پہ لے کے جائے گا؟
جی
امت کو جو خود ہی شک و شبہ کا شکار ہے اور عزیز ہے, وہ کبھی امت کو ساحل مراد تک نہیں پہنچا سکتا.
جی
یہ تیسرا مرتبہ پیغمبر اکرم.
تو یہاں پر رک کے میں پوچھوں گا کہ انحرافات قلبی سے بری ہے, اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ نفس امارہ کے قیود سے بری ہے, اس میں ذرا سا فرق ہے, اس فرق کو بھی واضح کر دیں تاکہ.
نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ ایک انسان کے اندر خواہشات جو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں نفس امارہ. مثلا ہم لوگ یہ کہتے ہیں جی مال ہونا چاہیے, مقام ہونا چاہیے, کوٹھی ہونی چاہیے, بلڈنگ ہونی چاہیے, کار ہونی چاہیے, فلان ہونی چاہیے, اس قسم کی جو ہمارے مال و منال جو ہمارا نفس یہ چاہتا ہے, خواہشات نفسانی جس کو ہمارے اردو میں اگر ترجمہ کریں سادہ سا عوامی زبان میں تو خواہشات نفسانی, پیغمبر گرامی ہر قسم کی خواہشات نفسانی سے پاک اور مطلق ہے.
جی
اور یہ جو یہ تیسرا مرتبہ انحراف قلبی,
جی
یعنی مثلا یہ بس اوقات ہو جاتا ہے
وہاں پر ہم میں ایک مثال دوں، آپ حرم میں گئے مثلا، یہاں پر حضرت معصومہ کا حرم ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پر ان کے جوار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے اور قبول کرے. آپ وہاں پر گئے حرم میں
جی،
آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہے مثلا، تو کبھی کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ میرا دوست ہے مثلا، فلان آدمی ہے
جی.
لیکن بعد میں آپ جب نزدیک گئے تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ بھائی وہ تو میرا وہ فلان آدمی نہیں تھا. ہاں ممکن ہے کہ آپ ایک عرصہ تک آپ اس کو یہی سمجھتے رہے کہ یہ آگاہ ہے فلان آدمی ہے. درست. تو یعنی پیغمبر گرامی اسلام جو واحد پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم ایسا ہے کہ وما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ پیغمبر نے دیکھا ایک لحظہ کے لیے پیغمبر اکرم اس میں شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ پیغمبر اکرم کو یہ مثلا یہ واہی نہ آئی ہو اور انہوں نے سمجھ لیا ہو واہی آئی ہو، یا واہی آئی ہو اور انہوں نے سمجھ لیا کہ واہی نہیں آئی ہے،
یا آئی ہو انہوں نے کچھ سمجھا
کچھ اور چیز سمجھ لی. تو کسی قسم کا یعنی جو دل میں فؤاد کہتے ہیں دل میں
جی،
دل سے یہ تعلق ہے، یعنی انحراف قلبی پیغمبر اکرم کے اندر نہیں ہے کہ وہ غلط سمجھ لیں، مطلب کو الٹا سمجھ لیں یا اشتباہ سمجھ لیں. یہ خواہش ہے اور نفس ہمارا سے اس کو کوئی تعلق نہیں، یہ معرفت سے تعلق ہے کہ جی، میں ایک بات کو الٹا سمجھ لوں، جبرائیل نے کچھ بتایا انہوں نے کچھ سن لیا مثلا یہ. تو ما کذب الفؤاد ما رأى، مطلق انحرافات قلبی جو انسان میں حاصل ہوتے ہیں اور دل میں جو اشتباہات قلبی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، وہ پیغمبر اکرم سے اللہ رب العزت نے نفی فرمائے
جی.
یہ تیسرا مرتبہ. اب اس سے جو اگلا والا مہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے دو عظیم مرتبے جو ایک آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، وہ یہ کہ پیغمبر اکرم خطۂ حواس سے بھی پیغمبر اکرم محفوظ تھے. خطۂ حواس، اب ہمارے ناظرین تو اس کو نہیں سمجھ سکیں لیکن میں اس کو دوبارہ کھول کے بیان کروں. ان ایک پہلے مثال دے دوں تاکہ خطۂ حواس کو لوگ یہ سمجھ لیں. مثلا جن بسا اوقات آپ یہاں پر گلاس کے اندر پینسل کو رکھتے ہیں
جی،
تو آپ کو پانی کے اندر جب آپ پینسل رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے مثلا ٹیڑھی ہے، ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے. ستارے کتنے عظیم ہیں لیکن ہمیں کیا نظر آتے ہیں؟ دانے دانے سے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موتی نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں، ہمارے سورج سے بھی بڑے ہیں، پورے ہمارے اس نظام شمسی بھی اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن ہمیں کیا نظر آتے ہیں؟ دانے دانے سے نظر آتے ہیں. اما پیغمبر گرامی اسلام سے اللہ رب العزت نے ہر قسم کی خطۂ حواس، آپ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مثلا یہ زید کو دیکھوں، ہاں لیکن آپ نے وہ زید کو سمجھ رہے کہ زید کو دیکھا لیکن آپ نے زید کو نہیں دیکھا بلکہ عمر کو دیکھا مثلا یہ. ہاں تو دیکھنے میں انسان جو اشتباہ کرتا ہے، اس اشتباہ سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. یعنی کسی قسم کا خطۂ حواس پیغمبر اکرم کی ذات میں نہیں ہے، ایک حصہ. دوسرا حصہ ہے طغیان. آیہ کریمہ میں دو مراتب کو وما زاغ البصر وما طغا، طغیان یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مثلا کوئی حرام منظر میری آنکھیں نہ دیکھیں، لیکن جو چینل بدل رہا ہوں، فرض کر ٹی وی کا چینل ہم بدلتے ہیں، تو میں دل سے نہیں چاہتا کہ میں وہ میری آنکھیں اس حرام منظر کے اوپر پڑیں، لیکن میں چینل کو بدل رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اسلامی چینل آ جائے. تو بدلتے بدلتے حرام سے بھی کبھی کبھی منظر آ جاتے ہیں ٹی وی کے، مثلا ایک مثال سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ چینل بدلا، دوسرے چینل میں گئے، تیسرے میں گئے، چوتھے میں گئے، جی اچھا پروگرام لگا ہم فرض کریں، تو دیکھنے دیکھنے میں کہیں پر ایک برا منظر بھی آپ کو کیا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، حالانکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی نگاہ اس برے منظر کے اوپر پڑے، لیکن آپ کی آنکھ یہاں پر طغیان کر لیتی ہے اور وہ منظر کیا ہے آپ دیکھ لیتے ہیں. صحیح
جی.
یا مثلا آپ نہیں چاہتے تھے کہ گالی آپ کی زبان سے نکلے، لیکن بس اوقات کسی نے آپ کو اس طرح سے ستایا کہ بس زبان سے کیا ہوگا، بے اختیار، جس کو ہمارے سادہ الفاظ میں کیا بولتے ہیں، بے اختیار گالی نکل گئی، زبان نے طغیان کر لیا. ہاں اسی طرح ٹانگ کا طغیان، مثلا آپ کے کسی کو ٹانگ مار دی، کسی کو مکہ مار دیا، کسی کو مثلا چاقو مار دیا، تو ہاتھوں میں طغیان ہو سکتا ہے. یہ طغیان ہے جو بے اختیاری سے انسان سے واقع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس آیہ کریم ما زاغ البصر و ما طغا، یعنی پیغمبر اکرم کہ جو حواس خمسہ مطلق طغیان سے بری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اکرم کے ارادہ اور اختیار سے وہ کوئی ان کا فعل ان سے ارادہ اور اختیار سے باہر ہو, کنٹرول سے باہر ہو جائے. میں یہ جیسے ہم بولتے ہیں نا, بے اختیار میری نگاہ اس منظر کے اوپر پڑ گئی, بے اختیار میرے زبان سے ایک جملہ نکل گیا, بے اختیار میری ٹانگ اس چیز کے اوپر پڑ گئی, میں حادثے کا شکار ہو گیا. تو پیغمبر کو رب العزت نے ہر قسم کی طغیان سے بھی, جو ہمارے جسم میں جو اعضائے خمسہ ہیں, جو ہمارے جو قوتیں, جو اللہ نے پانچ قوتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, ان میں کسی قسم کا طغیان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ان کا منشا اور ان کی جو جڑ ہے وہ جو آپ نے آیا جس کی طرف اشارہ ہے, وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. چونکہ اللہ نے نہیں کہا کہ اس حرام منظر کو دیکھو, لہذا پیغمبر کی نگاہ اس منظر کے اوپر پڑ ہی نہیں سکتا. اگر پڑ گئی تو وہ نبی نہیں رہے گا, وہ نبی نہیں, وہ حرام منظر کے اوپر نگاہ پڑ گئی. اگر حرام کی طرف ہاتھ بڑھ گیا وہ نبی نہیں رہے گا. چونکہ جو بھی ہے, جو میرے رب نے کہا, جو اللہ نے کہا, وہ درصد اللہ ہی اللہ ہے وہاں پر. ہاں, یعنی ان کا ہر قول, ہر فعل, ہر تصور, ہر عمل سد درصد کیا ہے؟
خداوند عالم کی ذات.
پہلا حصہ ہے وہ ہے کہ یعنی خود, ایک دفعہ یہ کہ خود طغیان کرنا, ما زاغ البصر, یعنی حواس خمسہ جو ہے ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے, اور حواس خمسہ طغیان بھی نہیں کرتے ان کے. ہم میں یہ طغیان پایا جاتا ہے. حضرت موسیٰ نبی میں طغیان آ گیا, لہٰذا حضرت موسیٰ نبی نے مکہ مارا اور وہ جو بندہ مر گیا.
تو یہ بہت لطیف گوشے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. انشاءاللہ پھر اس کو اور واضح کریں گے, لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین, اس چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, عصمت کبریٰ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ عصمت کبریٰ کن صفات سے مل کے تشکیل پاتی ہے. قبلہ, ابھی آپ نے ایک بہت لطیف گوشے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ حواس میں طغیان ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے, لیکن آپ نے حضرت موسیٰ کی طرف بھی اشارہ کیا جو کہ حضرت دوسرے انبیاء میں پائے جاتا تھا.
اولوالعزم نبی ہیں, حضرت موسیٰ اولوالعزم نبی ہیں, لیکن ان کے نہ چاہنے ہوئے, نہ چاہتے ہوئے حضرت موسیٰ سے جب وہ اس نے ان کے بنی اسرائیلی نے مدد مانگی اور وہ دشمن کو حضرت نے مکہ مارا, اور قرآن کریم میں یہ تفصیلی یہ واقعہ ہے, تو حضرت نے مکہ مارا اور وہ مر گیا. مرنے کے بعد حضرت موسیٰ پشیمان ہو گئے, خود قرآن کریم میں کہ پشیمان ہو گئے اور فرمایا کہ یہ میرے سے کیا اشتباہ ہو گیا کہ مجھے ایسا کام نہیں. یعنی اس کو بولتے ہیں حواس خمسہ اور اعضاء خمسہ کا طغیان. اور میرے رب نے اور خالق عالم نے اپنے حبیب سے ہر طغیان, یہ اعضاء خمسہ مطلقاً پیغمبر اکرم کے اختیار میں ہے. یہاں پر چشم, آنکھ, زبان, یعنی ہاتھ پاؤں, کہیں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے اختیار پیغمبر گرامی کی, حتیٰ یعنی بیداری کی حالت میں یا نیند کی حالت میں مطلقاً طغیان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر اکرم کی نیند کی حالت میں بھی, مثلا نیند میں بھی پیغمبر ہمارا, چونکہ پیغمبر اکرم کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں تھی, وہ قلب عالم ہے, وہ قلب عالم کبھی نہیں سو سکتا. لہذا حضرت فرماتے تھے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا. وہ قلب عالم میں امکان ہے, وہ اگر سو گیا تو کائنات ہی ساری کی ساری رک جائے گی, سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا. تو پیغمبر اکرم کے اعضاء جو پورا کا پورا وجود ہے, ان میں کسی مرحلے میں بھی طغیان نہیں ہو سکتا. اس آیہ میں اللہ رب العزت نے ما زاغ البصر وما طغى,
جی,
حواس خمسہ میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے, اور پورے کا پورا وجود کے اندر کہیں طغیان ہے. کیوں طغیان ہے؟ اس کی جڑ ہم نے بیان کی, وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. جب میرا رب جس چیز کو میرا رب ارادہ نہیں کرتا وہ پیغمبر کے دل میں نہیں آ سکتی, پیغمبر اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے, اس کا تصور ہی نہیں کرتے. یہ ہے عصمت کبریٰ پیغمبر اکرم کی. اب میرے رب نے جس گناہ کا ارادہ نہیں کیا, ظلم کا ارادہ نہیں کیا, کسی کی غیبت کا ارادہ نہیں کیا, حسد کا ارادہ نہیں کیا, تو ساری کی ساری چیزیں کیا آ جائیں گی؟ اسی اس آیہ کریمہ کو اگر یہی آیت اور کوئی چیز نہ ہوتی نا, فقط یہی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ ہی ہوتی, تو پورے پوری ہم عصمت کبریٰ کو ثابت کر سکتے تھے, عصمت مطلقہ کو ثابت کر دیتے. لیکن اس کو کھولنے کے لیے ہم نے کیا کیا, یہ چار صفات.
جی, اور الحمدللہ وہ تمام جو صفات بیان فرما رہے ہیں وہ قرآن کی آیات سے مستند ہے.
اب جو پانچویں چیز ہے جو بہت مہم ہے وہ یہاں پر, کہ پیغمبر عدم تسلط شیطان.
جی,
یہ پیغمبر اکرم کی پانچویں صفت ہے, جو شیطان کو پیغمبر اکرم کے اوپر کسی قسم کا سلطنت اور تسلط حاصل نہیں ہے. جو گمراہ کرتے ہیں, یا اندر سے گمراہی ہوتی ہے نفس امارہ سے, یا باہر سے شیطان آ کر گمراہ کرتا ہے.
جی,
تو پیغمبر اکرام اسلام کو باہر سے بھی کوئی آ کر گمراہ نہیں کر سکتا, ان کے اوپر شیطان کو بھی کسی قسم کا تسلط حاصل نہیں ہے. اگر جو بہت ساری آیات ہیں, لیکن میں یہاں پر تین آیات کو یہاں بیان کروں گا, اور اس سے یہ اس مدعا کو بھی ثابت, چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا عظیم شیطان کی مجال کیا کہ ان کے بارگاہ میں آ سکے اور پیغمبر اکرم کے اوپر اس کو تسلط حاصل ہو. اگر پیغمبر اکرم کے اوپر تسلط ہوگا تو کائنات پھر خود بخود ختم ہو جائے گی, نظام ہدایت ہی باطل ہو جائے گا. ایک آیہ کریمہ کہ شیطان نے, جب اللہ رب العزت نے شیطان کو سورہ سعد کے اندر ہی آیا, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عبادك منهم المخلصين.
جی,
شیطان نے قسم کھائی کہ اے اللہ, میں تیری نسل بشر کو نابود کر دوں گا, ہر چیز کو تہس نہس کر دوں گا, الا عبادك منهم المخلصين. مخلصین نہیں ہے وہاں پر آیا کریم,
مخلصین ہے,
مخلصین جن کو تو نے خود خالص بنا کے وہ ادھر رکھا ہوا ہے, وہ تیرے خالص بندے ہیں, میں وہ مجھے پتا ہے کہ میں ان کے نزدیک نہیں آ سکتا. دوسرے مقام اسی سورہ سعد کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے, جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے یہ شیطان کے اوپر اس الفاظ میں اعتراض کیا, کہا یا ابلیس, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. یعنی آیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان عالین میں سے ہو؟ عالین یعنی بزرگ, بہت عالی شان, جو ہمارا ترجمہ کرے عالی شان, بہت عظمت والے, کیا تم ان عالین میں سے ہو, ان بزرگ ہستیوں میں سے ہو, کہ جو آدم کے لیے سجدہ وہ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے, وہ آدم کی شان و منزلت سے بالا تر ہے.
جی,
تو کیا تم ان لوگوں میں سے عالین میں سے ہو یا تو نے تکبر کیا؟ وہاں چونکہ شیطان وہاں عرش خدا کے اوپر نگاہ کرتا تو سارے ملائکہ دیکھتے تھے کہ 14 نور اور 55 آل آبا کو جو نور تھا وہ عرش خدا کے اوپر, ملائکہ آدم کی خلقت سے پہلے ہر چیز کے اوپر, ہر مخلوق کے اوپر روشن تھا, اور شیطان بھی ان کو جانتا تھا. لہٰذا شیطان نے بعد میں استثناء کیا, کہا فبعزت اللہ نے کہا کہ تم ان میں سے عالین میں سے ہو یا تم نے تکبر کیا, تو شیطان نے بھی اپنے کلام میں ان کو استثناء کیا, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.
وہ جو عالین
ہیں ادھر, وہ میرے ادھر, وہ جو عالین ہیں وہ میری مجال کیا کہ میں ان کے پاؤں کی خاک کو بھی چھو سکوں؟ میں ان کے نزدیک نہیں جاؤں گا, لیکن یہ آدم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, آدم اور اس کے اولاد کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. دوسرے مقام میں اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا, ٹھیک ہے تمہیں میں نے اختیار دیا, شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ مجھے اب بنی آدم کے اوپر اختیار دو, اب تم نے مجھے نکال تو دیا, تم بنی آدم کے اوپر مجھے تسلط دو. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ساتھ شیطان کو سلطنت دی. وہ کیا ہے؟
تو ہمارے پاس دو منٹ سے زیادہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے, میں اس آیت کو صرف پڑھوں گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اے شیطان ٹھیک ہے تمہیں سلطنت دے دیتا ہوں لیکن ان لوگوں پر جو تیری اتباع کریں گے، باقی جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیری سلطنت ہرگز نہیں. وہ کون میرے بندے؟ یہی مخلصین ہیں جن کو میں نے ادھر رکھا ہوا ہے، اور شیطان بھی ان کو جانتا تھا، لہذا شیطان ان کو استثناء کیا. بس شیطان کو پنجتن آل آبا کے اوپر مطلقاً کسی قسم کا تسلط نہیں ہے. بس ضلالت اور گناہ کا جو منشا یا اندر سے ہوتا ہے یا باہر سے ہوتا ہے، پیغمبر اکرم اور اہل بیت اطہار کو یہ پانچ منصب عظما حاصل ہے. چھٹا منصب کیا ہے؟ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہے علم مطلق. چونکہ یا جو انسان خطا کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے خطا کرتا ہے، خطا ہو جاتی ہے بس ہوگا جہالت کی وجہ سے. جب ٹائم نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کی تفصیل ہم اگلے پروگرام میں اپنے ناظرین کی خدمت
تھوڑا سا اس کے
ہاں علم. تو چھٹا جو منصب ہے پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہے وہ علم مطلق. کہ اگر کوئی اور چیز پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل نہ ہوتی، فقط علم مطلق. ایک بہت بڑی جو سورۃ تکاثر کی اس آیت کو پڑھوں،
ہاں بس آیت پڑھ لیجیے اس کا ترجمہ اس کے بعد
ٹھیک ہے. کلا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین.
جی
تو جو علم الیقین کے مرتبے پر فائز ہو وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے.
جی جی
اور جو عین الیقین کا مرتبہ اس سے بھی بالا تر ہے، جو جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ کبھی وہ مسخرہ بازی وہاں پر نہیں ہے، وہاں پھر وہاں طغیان کا کوئی سلسلہ، وہاں معصیت و گناہ کا کوئی تصور آ ہی نہیں سکتا.
بہت بہت شکریہ. یہاں پر آپ نے جو علم یقین اور عین الیقین اور علم کے جو مراتب بیان کیے ہیں، البتہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اور واضح کیا جائے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. ناظرین تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں آج ہجرت پیغمبر اسلام اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے جو ایام چل رہے ہیں، ان سب مناسبتوں کے سلسلے سے آپ تمام حضرات کو تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ.